إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل يا حي يا قيوم برحمتك استغيث ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم امين الحمدللہ آج 10 دسمبر 2017 کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 275 میں ہم انشاء اللہ تعالی سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 35 سے آن ورڈ سٹارٹ کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن حکیم کی ایک اہم ترین آیت ہے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 35 اس اعتبار سے کہ اللہ تعالی نے مسلسل اس آیت کے اندر فیمیل جو مسلمان ہے یا مومن ہے اور مومنات ہیں اور میل مومن اور مسلم ان کو الگ الگ مینشن کیا ہے. عموماً قرآن حکیم میں جب بھی گفتگو ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا جو سٹائل ہے وہ مذکر کے سیغے میں خطاب کیا جاتا ہے, اور یہ عربی میں تغلیب کا قاعدہ بھی ہے, یعنی ڈومیننٹ چونکہ مرد ہے اس لیے مردوں کو خطاب کیا جاتا ہے. اور اسی حوالے سے ایک روایت بھی جامع ترمذی کے اندر موجود ہے کہ بعض صحابیات کی طرف سے یہ بات بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی گئی کہ قرآن حکیم میں تو عموماً مردوں کو سیگوں کے ساتھ خطاب کیا جاتا ہے سوائے ان جگہوں کے کہ جہاں پر اسپیسیفکلی عورتوں سے ریلیٹڈ احکامات ہیں, وہاں کا معاملہ تو الگ, لیکن عموماً جتنا بھی خطاب ہے وہ مذکر کے سیگوں کے ساتھ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کانٹیکسٹ میں ان مسلمات اور مؤمنات کی دل جوئی کی خاطر یہ آیت نازل فرمائی جس میں اللہ تعالیٰ نے میلز اور فیمیلز دونوں کو الگ الگ مینشن کر کے ان کو جنت کی خوشخبری سنائی ہے ان کے نیک اعمال اور صحیح عقیدوں کی برکت میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المسلمین والمسلمات بے شک مسلم مرد اور مسلم عورتیں, یعنی اللہ کے حضور سر تسلیم خم کرنے والے مرد اور سر تسلیم خم کرنے والی عورتیں, والمؤمنین والمؤمنات اور ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں, والقانتین والقانتات اور تابع فرمان مرد اور تابع فرمان عورتیں, والصادقین والصادقات اور سچ بولنے والے، سچ کی روش اختیار کرنے والے مرد اور سچ کی روش اختیار کرنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات اور اللہ کے حضور عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات اور اللہ کے لیے صدقہ اور خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ اور خیرات کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد، والحافظات اور حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا اور کثرت کے ساتھ اللہ تعالی کا ذکر کرنے والے مرد، والذاکرات اور کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والی عورتیں، اعد لہم اعد اللہ لہم مغفرتا و اجرا عظیما، ان سب کے لیے اللہ تعالی نے مغفرت اور عظیم اجر تیار کر رکھا ہے۔ الحمدللہ آپ دیکھیں کہ اس میں خصوصاً عورتوں کے اعتبار سے تو بہت زیادہ دلجوئی ہے، اور چونکہ مردوں کو تو عموماً خطاب قرآن حکیم میں کیا گیا ہے، لیکن یہاں پہ اسپیسیفکلی عورتوں کو بھی ان کے فیمیلز کے جو سیگے ہیں عربی میں ان کے ساتھ خطاب کر کے اینڈ پہ مغفرت کی بشارت دی گئی ہے اور اجر عظیم کی۔ اچھا، ساتھ ہی ساتھ اس سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 35 میں یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کو جنت دینی ہے۔ صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، صرف اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننا کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماننا بھی ضروری ہے۔ اور وہ جو کی ڈیفینیشن ہے نا، اس میں ہی یہ ساری کی ساری باتیں آ رہی ہیں۔ آپ دیکھیں کیا کیا بات ہوئی، ان المسلمین والمسلمات، یہ پہلی کیٹیگری ہے کہ تابع فرمان سر تسلیم خم کرنے والے مرد اور عورتیں، دوسرا والمؤمنین والمؤمنات اور صحیح ایمان لانے والے مرد اور صحیح ایمان لانے والی عورتیں، یعنی جو اللہ کو واقعی اپنا خدا مان لے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا رہنما مان لے اور پھر ان کے مقابلے پر کسی کی بات کو قبول نہ کرے، تیسری چیز والقانتین والقانتات اور تابع فرمان مرد و عورتیں، چوتھی چیز والصادقین والصادقات سچ کی روش اختیار کرنے والے مرد اور عورتیں، پانچویں چیز والصابرین والصابرات صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں۔ دین پورے کا پورا صبر ہی ہے، یعنی آپ کو اللہ تعالی کی طرف سے آئی ہوئی تکلیف پہ بھی صبر کرنا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون۔ ایک تو اللہ تعالی کی طرف سے آئی ہوئی تکلیف پہ صبر ہے، دوسرا صبر ہے فرائض پہ استقامت کا صبر۔ ظاہر ہے کہ آج سردیوں میں فجر کی نماز اٹھ کے پڑھنا، ایون گرمیوں میں فجر کی نماز اٹھ کے پڑھنا، اس فرض کو ادا کرنے کے لیے بھی آپ کو صبر کی روش اختیار کرنی پڑتی ہے، گرمیوں کے روزے رکھنے کے لیے صبر کی روش اختیار کرنی پڑتی ہے، فرائض میں صبر، اور تیسرا صبر ہے گناہوں سے بچنے پہ۔ ہر شخص کی خواہش ہے کہ وہ راتوں رات امیر ہو جائے، لیکن وہ حرام اور حلال کی جو تمیز کرتا ہے وہ گناہوں سے بچنے پہ صبر ہے۔ آنکھوں کی حفاظت کرنا بد نگاہی کے اگینسٹ، یہ آنکھوں کا صبر ہے۔ ہاتھ کو برائی کی طرف نہ لے کر جانا، یہ ہاتھوں کا صبر ہے۔ پیٹ کا صبر ہے کہ اس میں حرام نہ ڈالا جائے۔ زبان کا صبر یہ ہے کہ زبان سے بیہودہ کلمات نہ نکالے جائے۔ تو یہ سارے کا سارا دین صبر کے گرد ہی گھومتا ہے، اسی لیے کہا گیا نا واستعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ تعالی کی مدد چاہو۔ تو تین قسم کے صبر ہوئے، تکلیف پر صبر، فرض پہ استقامت پہ صبر، اور تیسرا گناہوں سے بچنے پر صبر۔ گناہ سے بچنے کے لیے بھی آپ کو صبر اختیار کرنا پڑتا ہے اپنی بیسک انسٹنکٹس کے خلاف، اپنی عقل کو استعمال کر کے حواس کے اوپر قابو رکھنا پڑتا ہے. یہ پانچ چیزیں آ گئی جی. چھٹی چیز والخاشعین والخاشعات، اور عاجزی کرنے والے، اللہ کے حضور گڑ گڑانے والے مرد اور عورتیں. ساتویں والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ اور خیرات کرنے والے مرد اور عورتیں. آٹھویں چیز والصائمین والصائمات، اور روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں. اور نویں چیز والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں. اور دسویں چیز والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں. تو یہ تلک عشرت کاملہ، پوری دس چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس میں اہل ایمان جن کو جنت ملنی ہے ان کے لیے، یعنی آپ سمجھ لیں کہ وہ دس چیزیں گنوا دی گئی ہیں کہ یہ بیسک چیزیں ہیں جن کے اوپر انسان نے عمل کرنا ہے. ظاہر ہے ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ اگر آپ اس کے اوپر ڈسکشن کریں تو گھنٹوں چاہیے، اور اس اعتبار سے میں نے ان تمام چیزوں کے اوپر اسپیسیفکلی الگ سے لیکچرز بھی ریکارڈ کروائے ہیں. مثال کے طور پر اب جہاں تک تعلق ہے صدقہ اور خیرات کا، تو اس کانٹیکسٹ میں مسئلہ نمبر 95A اور B ہے میرا، صدقہ خیرات اور زکوٰۃ سے ریلیٹڈ، رمضان سے ریلیٹڈ چار لیکچر ہیں. مسئلہ نمبر 53A B C D، پھر اس کے بعد یہ شرمگاہ کی حفاظت سے ریلیٹڈ اور سیکس اور اس سے ریلیٹڈ ساری چیزوں پہ مسئلہ نمبر 155 ہے. اور ذکر کے کانٹیکسٹ میں تو میں نے 6 لیکچرز، جب وہ آیت آئی تھی سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کی یاد میں دلوں کا سکون ہے، تو 6 نشستوں میں یہاں پہ تقریباً 8 سے 10 گھنٹوں میں گفتگو ریکارڈ ہوئی تھی. مسئلہ نمبر 111 A B C اور 112 A B C. تو آج میں ان چیزوں کو سکپ کرتا ہوں. ان ساری چیزوں کے بعد اللہ نے ان 10 چیزوں کو گنوانے کے بعد فرمایا اعد اللہ لہم مغفرتا و اجرا عظیما، ایسے لوگوں کے لیے جن کے اندر یہ، جن مرد و عورت کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہوں گی، اللہ تعالی نے سجا کر رکھا ہے، تیار کر رکھا ہے مغفرت اور اجر عظیم. اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کی کیٹیگری سے محفوظ فرمائے کہ جو اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہونے والے ہیں. آمین. اب میرے بھائیو، اگلی جو آیات ہے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 36 سے آن ورڈ چند آیات، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک بڑا اہم ترین واقعہ ہے، جس کے اعتبار سے آج تک مختلف ڈسکشنز جو ہیں وہ پبلک کے اندر عام ہیں. آج میں شاید اتنی ڈیٹیل میں تو نہ جاؤں جو قرآن حکیم میں جتنی چیزیں بیان ہوئی ہیں، میں انشاءاللہ ان کو ڈسکس کروں گا. سورۃ الاحزاب کے آغاز ہی میں دو بڑے شریعت کے مسائل بیان ہوئے تھے. نمبر ایک مسئلہ بیان ہوا تھا کہ اسلام میں منہ بولا رشتہ کوئی نہیں ہے، اور نمبر دو ایشو اس اعتبار سے کہ جو کوئی شخص اپنی بیوی کو اگر ماں کہہ بیٹھے تو اس کے لیے کیا کفارہ ہے. اس کے اوپر میرا الگ سے کلپ ریکارڈڈ ہے، اور وہیں پر میں نے بتایا تھا کہ یہ جو منہ بولا رشتہ ہے اس کے کانٹیکسٹ میں آگے چل کے ڈیٹیلز بھی آئیں گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں ہی ایک ایسا رول ماڈل ہمارے لیے رکھ دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ایک ایسا اہم ترین واقعہ پیش آیا کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ منہ بولا رشتے والی جو رسم ہے اس کو توڑ دیا کہ یہ کبھی بھی حقیقی رشتہ نہیں ہو سکتا. جو رشتے حرمت والے رشتے ہیں ان کے ایکویلنٹ کبھی بھی منہ بولے رشتے نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی منہ بولے رشتے جو ہے وہ رضاعت کا ایکویلنٹ ہو سکتے ہیں، یعنی دودھ پیتے رشتے. کیونکہ جو چیزیں، جو بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ جو نسب جو ہے وہ حرمت والے رشتوں سے حرام ہوتا ہے، وہی نسب جو ہے وہ دودھ والے معاملے سے بھی حرام ہو جاتا ہے، لیکن اس میں صحیح مسلم میں حدیث ہے کم از کم 5 دفعہ دودھ پلانے سے. خیر وہ آج ٹاپک نہیں ہے. آج اسپیسیفکلی ڈسکشن ہوگی سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 36 سے آن ورڈ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ایک واقعے سے متعلق، اور وہ ہے سیدنا زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھی جو تھی امیمہ بنت عبد المطلب، ان کی ایک بیٹی تھی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا، ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا زید ابن حارثہ کا رشتہ طے کروایا. زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لوگ زید ابن محمد بھی کہا کرتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی چھوٹی عمر سے ان کو پالا تھا، اور یہ بیسیکلی سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا، جو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا کی والدہ محترمہ تھی اور امہات المومنین میں سے ہیں، ان کے یہ غلام تھے زید ابن حارثہ. یہ غلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شادی کے بعد گفٹ کر دیے سیدہ خدیجہ نے، اور ان کی پرورش نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی. یعنی لڑک پن کی عمر میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہی آگے 12 سے 15 سال کی عمر میں. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی پرورش کی، تو عرب کے اندر ایک منہ بولے رشتے والا معاملہ جو ہے بڑا ایک اسٹرانگ رشتہ سمجھا جاتا تھا. اسی وجہ سے ان کو لوگ زید ابن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ کہنا شروع ہو گئے، اور یعنی ایک یہ ٹرینڈ کے طور پہ تھا عرب میں. تو اللہ تعالیٰ اس رسم کو توڑنا چاہتا تھا، اور اس رسم کو توڑنے کے لیے ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کو سامنے رکھا جاتا تو ہی اتنے بڑے لیول کی رسم ٹوٹ سکتی تھی. بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاملہ ایسا ہوا کہ زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب عمر جو ہے وہ شادی کی عمر کو پہنچی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے رشتے کے لیے تگ و دو شروع کر دی. اب یہ چونکہ غلام زادے تھے، اور عرب کے اندر ایک آپ کو پتا ہے قبائلی سسٹم اور پھر اونچے خاندان کا اعتبار کیا جاتا تھا، تو ان کے لیے رشتہ ارینج کرنا مشکل ہو گیا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذاتی کوشش کے ساتھ سیدہ امیمہ بنت عبد المطلب، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھی تھیں، ان کی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا کے ساتھ زید ابن حارثہ کے رشتے کی بات چلائی. لیکن ظاہر ہے کہ اب زید ابن حارثہ جو ہے وہ غلام زادے تھے، اور رنگ بھی ان کا کالا تھا حبشیوں والا، اور دوسری طرف ایک ہاشمی خاندان جو قریش کا اعلیٰ ترین قبیلہ، خانہ کعبے کے متولی سیدنا عبد المطلب، اور ان کی وہ آپ سمجھ لیں پوتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے پوتے ہیں، تو ایک اونچا خاندان تو تھا. تو وہ لوگ ریلکٹنٹ ہوئے اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشتہ طے فرمایا، لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا اور تذبذب کا شکار ہوئے. تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے پھر بڑی سخت آیات نازل فرمائی قرآن حکیم میں، اور فرمایا کہ جب اللہ اور اس کا رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی معاملے میں حکم دے دے، پھر کسی شخص کی اپنی مرضی نہیں رہے گی، چاہے وہ دنیاوی معاملات سے ریلیٹڈ بھی کوئی معاملہ ہو، پھر کسی اور کی مرضی رہے گی نہیں. یہ وہی چیز ہے جو میں اکثر کہتا ہوں، کوئی بچارہ جوانی کی عمر میں داڑھی رکھ لیتا ہے، ماں باپ کہتے ہیں کہ جی وہ جناب تو نے جوانی میں ہی روگ لگا لیا، پھر لوگ مجھے فون کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ ماں باپ اجازت نہیں دے رہے. قرآن حکیم میں ماں باپ کی بڑی تابع فرمان ہونے کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے، تو اب ہم ماں باپ کی بات مانتے ہوئے داڑھی مڑا دیں، اور کئی بچاری بچیاں ہیں جو ماں باپ کے کہنے کی وجہ سے پردہ کرنا چھوڑ دیتی ہیں، اور پھر ایسے لوگ وہ ای میلز کے ذریعے رابطہ کرتے ہیں. تو میں ان کو یہ بتاتا ہوں، اللہ کے بندوں، اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے اندر اندر ماں باپ کی اطاعت ہے. یہاں تو صحابہ اکرام علی مرضوان کو کہا جا رہا ہے کہ تمہاری اپنی کوئی مرضی نہیں رہے گی جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی حکم ارشاد فرما دے، تو اب مجھے بتائیں صحابہ کا مرتبہ زیادہ ہے یا ہمارے ماں باپ کا؟ جب صحابہ کی مرضی ختم ہو جائے گی اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مقابلے میں, تو اور تو کسی کی کوئی مرضی کی اہمیت ہی نہیں. حتیٰ کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے کہ مخلوق کی اطاعت, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معروف کے اندر ہے, معصیت کے اندر کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے خالق کے مقابلے کے اندر. اور یہ سخت ترین آیات یہاں پہ نازل ہوئی اس اعتبار سے کہ کسی مؤمن اور کسی مؤمنہ دونوں کے لیے یہ چیز شایان شان ہی نہیں ہے جبکہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بات کا انہیں حکم دے تو ان کی اپنی مرضی بھی کوئی رہ جائے. ان الفاظ کے ساتھ ہی میں آیات بعد میں کور کروں گا, پہلے میں پورے کے پورا واقعہ جو ہے وہ ڈسکس کر لوں. بہرحال آیات نازل ہوئیں تو ظاہر ہے کہ پھر کس کی مجال تھی, وہ رشتہ ایکسپٹ کر لیا گیا, شادی ہو گئی. لیکن ظاہر ہے کہ وہ جب کف کا فرق آ جائے تو پھر دنیاوی اعتبار سے اس رشتے کا زیادہ دیر چلنا ممکن نہیں تھا. اور وہی ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر اکثر زید ابن حارثہ یہ شکایت کیا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میری بیوی میرے ساتھ صحیح طریقے سے بیہیو نہیں کرتی. ظاہر ہے کہ وہ غلام زادہ ہی ان کو سمجھتی تھیں, خامن ہونے کے باوجود بھی وہ ڈیو رسپیکٹ نہیں دے سکی اپنے آپ کو ہاشمی خاندان سے سمجھتے ہوئے. بہرحال جو بھی تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو سمجھایا کرتے تھے کہ بس اسی طرح صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزارو. بہرحال الٹیمیٹلی جب معاملہ بالکل یعنی بگڑ گیا تو طلاق والا معاملہ ہو گیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک بہت بڑا امتحان شروع ہو گیا, کیونکہ آپ نے ہی تو انٹروین کر کے ایک ہاشمی خاندان کی عورت کی شادی کروائی ایک غلام زادے کے ساتھ, اور وہ جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے وحی کے ذریعے یہ بات ارشاد فرما دی کہ اس عورت کی اب کمپنسیشن اس طرح ہوگی کہ تمہارا رشتہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشتہ جو ہے وہ سیدہ زینب کے ساتھ کروا دیا جائے. یہ وحی کے ذریعے بتا دیا گیا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ڈسکلوز نہیں کیا پبلک میں. لیکن قرآن حکیم میں انہی آیات میں اس کا اشارہ بھی آ جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دل کے اندر ایک بات چھپاتے تھے اور اللہ اس بات کو ظاہر فرمانا چاہتا تھا. اللہ نے یہ ڈیسیژن کر لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے یہ چیز اسٹیبلش کرے گا کہ منہ بولا رشتہ کوئی رشتہ نہیں ہے. اگرچہ سیدہ زینب منہ بولے رشتے کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہو تھی, اور بہو اور سسر ہمیشہ کے لیے حرمت کا رشتہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے چاہے بیٹا طلاق بھی دے دے, لیکن چونکہ یہ منہ بولا رشتہ تھا اس لیے اس رشتے کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہے. لیکن عرب کے کلچر کے اندر اس کو حقیقی رشتہ ہی سمجھا جاتا تھا. اور اگر یہ معاملہ ہو جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طلاق کے بعد اپنی منہ بولی بہو کے ساتھ رشتہ کر لیں تو ایک ہنگامہ کھڑا ہو جانا تھا. لیکن اب اس رسم کو توڑنے کے لیے بھی ضروری تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرنٹ پہ رکھ کے اللہ تعالیٰ کوئی ایسا معاملہ اسٹیبلش کرتا کہ تاکہ لوگوں کو یقین آ جاتا کہ منہ بولا رشتہ کوئی چیز نہیں ہے. اتنا بڑا واقعہ کیا گیا, اور یہ جو منکرین حدیث ہے نا ان کے لیے واقعہ جو ہے نا وہ گلے کا پھندا بنا ہوا ہے, کیونکہ وہ اکثر ایسی احادیث جس میں اس قسم کے واقعات آتے ہیں تو وہ نبیوں کی حرمت کے خلاف اس کو سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھیں جی نبی کی تو حرمت ہے, اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایسا معاملہ نہیں کرے گا. وہ میں آج ڈیٹیل میں نہیں جاتا, میرے ایک یوٹیوب کے اوپر کلپ چڑھا ہوا ہے کیا صحیح بخاری 100% صحیح ہے جو لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں, اس میں نے چند ایک واقعات کو ڈسکس کیا. لیکن یہ واقعہ ان کے گلے میں پھنسا ہوا ہے. اب وہ قرآن پاک میں آ گیا اس کا انکار تو نہیں کر سکتے, حالانکہ اس کے اوپر بھی سیم ڈاکٹرائن کھڑی کی جا سکتی ہے کہ نبی کی تو ذات بہت اعلیٰ ذات ہے, اللہ تعالیٰ نے اگر رسم ہی ختم کرنی تھی تو کوئی ایک آیت نازل فرما دیتا, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کو فرنٹ پہ کیوں رکھا گیا تاکہ قیامت تک لوگ باتیں کرتے رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعوذ باللہ اپنی منہ بولی بہو کے ساتھ شادی کر لی ہے. حالانکہ ہمارے عام معاشرے کے اندر بھی جس بچے کو آپ نے بچپن سے لے کے پالا ہو اس کی پھر آپ خود شادی کروائیں تو ظاہر ہے کہ وہ اس سسر کے لیے وہ بہو کا درجہ ہی رکھتی ہے. یہ بڑا
ناممکنات میں سے ہے کہ اس کے ساتھ وہ شادی کر لیں. وہ ظاہر ہے کہ اس طرح کی چیز کبھی ڈیولپ ہی نہیں ہوتی ہے, اس کو تو بچے کی نظر سے ہی دیکھا ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کیا اور اس میں کوئی نبی کی حرمت بھی کوئی سٹیک پہ نہیں لگی ہے, کیونکہ رسم توڑنی تھی. اتنی بڑی رسم کو توڑنے کے لیے معاملہ کیا گیا. لہذا قرآن حکیم میں یہ واقعہ منکرین حدیث کے گلے کا پھندا بن چکا ہوا ہے. اگر یہ واقعہ بخاری اور مسلم میں ہوتا تو انہوں نے مذاق اڑانا تھا, دیکھو جی اللہ نے رسم ہی ختم کرنی تھی, اتنا بڑا واقعہ کرایا, آج تک جناب کافر پہ گلا کر دینے, سارے اعتراضات کر دینے, تو اللہ تعالیٰ نے اگر رسم ہی توڑنی تھی تو کسی اس طریقے سے توڑ دی. تو یہ اعتراضات وہ کرتے ہیں اگر یہ بخاری اور مسلم میں واقعہ ہوتا, لیکن قرآن کے اندر آیا ہوا ہے. اس لیے میں نے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو جادو ہوا تھا, بخاری اور مسلم میں حدیث ہے, اس کے دفاع میں بھی میں نے اس واقعے کو دلیل کے طور پر کوٹ کیا تھا کہ آپ جو ڈاکٹرائن کھڑی کرتے ہیں تو اصل اصول اور مبادی پہ بات ہونی چاہیے. آپ اگر چھوٹے چھوٹے پک اینڈ چوز کریں تو یقین کریں آپ کبھی بھی بات ہی نہیں کر سکتے کسی کے ساتھ. پہلے اصول طے کرنے ہوں گے, کن اصولوں کے اوپر آپ نے بات کرنی ہے, پھر آگے معاملات چل سکتے ہیں. اس طریقے سے تو معاملات چل ہی نہیں سکتے. بہرحال طلاق دے دی سیدنا زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اور یہ واحد صحابی ہیں زید ابن حارثہ جن کا نام قرآن میں آیا ہے. سیدنا ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہ اجمعین و علیہ السلام کا نام قرآن حکیم میں نہیں آیا, لیکن زید واحد صحابی ہیں, اکیلے ہی اکلوتے صحابی ایسے ہیں جن کا نام قرآن کے اندر آیا ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ معاملہ بہت کریٹیکل ہے. تو انہوں نے طلاق دے دی, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے خبر دے دی کہ اب تو آپ کا رشتہ ہم زینب کے ساتھ کریں گے. تو آپ ظاہر ہے کہ کوئی بھی شریف النفس آدمی, پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ آپ میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی. جس شخص کے اندر کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا ہو اور اس کو یہ بات بتائی جائے کہ پورے عرب کے کلچر کے ساتھ آپ کو اب جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے گا اپنے منہ بولے بیٹے کی طلاق یافتہ بہو کے ساتھ آپ کی شادی ہم کروائیں گے, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حوالے سے جو ہے وہ پریشان تھے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے یہ رسم توڑنے کے لیے یہ چیز ظاہر کرنی تھی, اور باقاعدہ اس کی حکمت قرآن حکیم میں انہی آیات میں بیان ہوئی ہے کہ ہم نے یہ کیوں کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس سے پہلے بھی ہماری یہ سنت رہی ہے کہ ہم نے نبیوں کے ذریعے بڑی بڑی رسومات کو توڑا ہے, لہذا اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور ناموس اس حوالے سے کافروں کے لیے اعتراض کا سبب بن جائے تو آپ نے ٹینشن نہیں لینی. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے, اس کی مرضی جو مرضی وہ کرے. ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی ہوگی تو پھر تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس معاملے میں استقامت کی اور سیدہ زینب جو ہے وہ آپ کے نکاح میں آ گئیں, اور دنیاوی طور پہ آپ کا کوئی نکاح اس روئے عرض پہ نہیں ہوا. اور یہی وجہ ہے, صحیح بخاری میں حدیث ہے, سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا باقی امہات المومنین پر یہ فخر فرمایا کرتی تھی کہ تم ساری بیویوں کا نکاح دنیا میں ہوا ہے اور میرا نکاح اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمانوں کے اوپر کیا ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. یہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے. فوق سبع السماوات, فوق سبع السماوات, ساتوں آسمانوں کے اوپر میرا نکاح ہوا ہے. تو یہ سیدہ زینب کی فضیلت ہے جزوی باقی تمام امہات کے اوپر کہ ان کا نکاح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہم نے نکاح کر دیا, دیٹس آل. یعنی دنیاوی طور پہ کوئی اس طرح کی سرمنی ارینج نہیں کی گئی. بہت بڑی فضیلت ہے سیدہ زینب کی رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا. یہ پھر امہات المومنین میں سے ایک ہماری ماں ہے. لیکن چونکہ اب یہ واقعہ قرآن حکیم میں آیا, اور آپ کو پتا ہے کہ اسلام اس وقت دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اسلام کو عروج ملا. اسلام تو ظاہر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے ہی چلتا آ رہا ہے, لیکن اس کا جو عروج ہے ایپیکس جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ذریعے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں مبعوث ہونے سے پہلے ہزاروں سال کی انسانی تاریخ کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ کفار بادشاہ جو ہیں وہ اپنی عبادت کروایا کرتے تھے, اور ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک مذہبی جبر کی کیفیت تھی. اسلام قبول کرنے کی وجہ سے مخالفین کو ایک جبر سے گزرنا پڑتا تھا, اور مذہب چھوڑنے والے کفار کے مذہب کو اختیار کرنے والے اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے تھے. لیکن آج امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کوئی سجدہ نہیں کرتا, چاہے وہ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں, کوئی سجدہ ان کو نہیں کرتا. یہ مذہبی جبر سب سے پہلے انسانی تاریخ میں اسلام نے آ کے توڑا، جو رومن اور پرشین امپائر کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ذریعے توڑوایا. تین براعظموں میں پھیلی ہوئی رومن امپائر اکھاڑ کے رکھ دی اللہ تعالیٰ نے. اور میری اس کے اوپر یوٹیوب کے اوپر کافی یعنی ویڈیوز ہیں. کبھی حال ہی میں ہم نے ربیع الاول کے اندر ایک میری پرانی ویڈیو کا کلپ تھا، مسئلہ نمبر 143 کا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انقلاب 17 سال کے اندر. کمیونزم، سوشلزم، اس سے پہلے بھی آپ دیکھ لیں، رومن امپائر ہو، پرشین امپائر، بڑے بڑے جو سلطنتیں اور انقلابات تھے وقت کے ساتھ ختم ہوتے چلے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انقلاب بڑے مختصر عرصے میں آیا. اور اس بڑے لیول پہ کہ آج 1400 سال گزر چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا سے گئے، لیکن آج بھی دنیا کے ہر خطے کے اندر اذان دی جاتی ہے، نماز پڑھی جاتی ہے، گلی گلی انقلاب نظر آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ لائی ہوئی تبدیلی کا. تو رومن اور پرشین امپائر کو الٹ دینا، دونوں سپر پاورز کو، صرف 17 سال کے اندر، 1 ہجری سے لے کر 17 ہجری تک، اتنے بڑے لیول کا انقلاب انسان کی انسانیت کی تاریخ میں نہ پہلے آیا نہ کبھی بعد میں آئے گا. تو ظاہر ہے جس انقلاب نے اس لیول سے دنیا بدل دی کہ اس کے بعد اب کافر اگر حکومت میں بھی آئے تو انہوں نے اپنی عبادت نہیں کروائی جس طرح فرعون کروایا کرتے تھے اور رومن امپائر کے بادشاہ کروایا کرتے تھے. مذہبی جبر ہمیشہ کے لیے اکھاڑ کے پھینک دیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانصار صحابہ اکرام علیہم رضوان وعلیہم السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے. اور میں پھر بات کروں گا کہ عمر سیریز جو قطر والوں نے فلم بنائی ہے 30 اقساط کے اوپر، اس میں انہوں نے یہ انقلاب دکھایا ہے، کمال کر دیا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے اعلان، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے 6 سال پہلے سے لے کر سیدنا عمر کی شہادت تک، آپ کو سینٹرڈ کرتے ہوئے عربی کے اندر انہوں نے 30 اقساط کے اوپر فلم بنائی ہے عمر سیریز. اس میں سارے کا سارا انقلاب دکھایا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو نہیں دکھایا گیا، لیکن باقی اصحاب کو سینٹرڈ کر کے بہترین انداز میں اتھینٹک جو اسلامک ہسٹری ہے، جس میں انہوں نے پھر غزوہ بدر، غزوہ احد، اسی طریقے سے صلح حدیبیہ اور فتح مکہ، اور اس کے بعد پھر رومن امپائر جو گری جنگ یرموک میں، اس کے بعد جنگ قادسیہ میں جو پرشین امپائر گر گئی، یہ ساری کی ساری جنگیں جو ہیں وہ دکھائی ہیں، کمال کر دیا. بہرحال جب اس بڑے لیول کی تبدیلی جس ریلیجن نے لائی ہو تو اس کے دشمن بھی اسی بڑے لیول پہ ہوں گے. انہی دشمنوں نے پھر جھوٹی اور جعلی روایات گھڑنی شروع کر دی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرسنالٹی کو ملائم کرنے کے لیے، کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ملائن ہوتی ہے، ان کو بدنام کیا جاتا ہے، تو ظاہر اسلام کی تو پوری کی پوری عمارت ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پہ کھڑی ہے. اس قرآن کی بھی تو اتھینٹیسٹی آپ کی زبان مبارک ہی ہے، پورے کا پورا ریلیجن آپ کی ذات کے اوپر ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو انہوں نے پھر اس قسم کے واقعات گھڑنے شروع کیے اور ان کو کتابوں میں داخل کرنے کی کوشش کی، پبلک کے اندر مشہور کر دیا، کہ جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ملائن ہو جائے، آپ کا کریکٹر ملائن ہو جائے. وہ شخصیت جس نے آ کر حیا کے حوالے سے جو ہے وہ ریلیجن میں ایسی ایپیکس کے اوپر تعلیمات دی کہ بے حیائی کو، جس کو کہتے ہیں نا نتھ ڈالنے والی بات، حالانکہ پہلے ایسا نہیں تھا معاملہ، لیکن اس قدر یہاں تک فرما دیا بخاری کی مسلم کی حدیث ہے کہ دیور بھی موت ہے. اس لیول کے اوپر حیا کا جہاں پہ اہتمام کیا جاتا ہو، تو ظاہر ہے کہ جو لوگ بے حیائی کو دنیا میں پرویل کرنا چاہتے ہیں، شیطان اور اس کے ایجنٹ، قرآن حکیم میں آیا کہ شیطان اور اس کے ایجنٹ تو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے. مسئلہ نمبر میرا 106 آپ دیکھ لیں، کالج کے لڑکے اور لڑکیوں کی ڈیٹس پہ ملاقاتیں، یہ اس کا ٹاپک ہے. اور مسئلہ نمبر 155 میرا سیکس کے اوپر، اس میں نے یہ ساری چیزیں کھول کے بیان کی ہے. اس کے علاوہ بھی ہے مسئلہ نمبر 161A غد بصر، نظر کی حفاظت کے اعتبار سے، اور 161B جو ہے وہ عورتوں کے حجاب اور پردے کے اعتبار سے. اس میں نے کافی ڈیٹیل احادیث اور قرآن حکیم سے آیات پیش کی ہیں اس حوالے سے. تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے بارے پہ ایسے بہتان لگائے جائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کریکٹر بدنام کیا جائے، معاذ اللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی حیا سوز قسم کی کو واقعات انجیکٹ کر دیے جائیں. اور وہ پھر واقعات ظاہر ہے کہ وہ ہماری تفسیر کی کتابوں کے اندر بھی آ گئے. الحمدللہ احادیث کی کتابوں میں نہیں آئے، کیونکہ احادیث میں بہرحال جان پھٹک کی جاتی ہے صحیح اور ضعیف کے اعتبار سے. تفسیر کی کتابوں کے اندر، تاریخ تبری کے اندر، تفسیر تبری کے اندر اس طرح کے واقعات آئے، اور پھر اس قسم کے واقعات تصوف کی کتابوں کے اندر بھی، خصوصاً کشف المحجوب کے حوالے سے میرے کہ یہ کلپس بھی ریکارڈڈ ہیں، میں نے لیکچر بھی ریکارڈ کروایا ہے، اس کتاب کے اندر بھی صاحب اور سکر کی بحث میں اس طرح کے واقعات، سیدنا زید ابن حارثہ کی بیوی کے ساتھ نعوذ باللہ من ذالک ایک جھوٹا سکینڈل گھڑا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ ان کی ایک دفعہ نگاہ جو ہے وہ زید ابن حارثہ کی بیوی پہ پڑ گئی، تو آپ کے دل میں ان کے لیے جو ہے وہ کوئی ایسے جذبات پیدا ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان جذبات کی قدر کرتے ہوئے، اب دیکھیں نا کیسی، جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ میٹھی پوڑی کے اندر اتنے گستاخانہ واقعہ انجیکٹ کیا کہ جی وہ تو اللہ نے تو اپنے نبی کی قدر کی ہے جی، اس میں کون سا گستاخانہ واقعہ ہے، لیکن آپ دیکھیں کتنے غیر محسوس طریقے سے گستاخی انجیکٹ کر دی کہ نبی کی چونکہ نگاہ پڑ گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حالانکہ یہ نہیں پتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس نبی کی تعلیم ہے کہ اگر نگاہ پڑے تو ہٹا لو، اور صحیح مسلم میں حدیث ہے اگر کسی غیر عورت پر نگاہ پڑے تو اپنی بیوی کے پاس جاؤ، اس کے پاس بھی وہی کچھ ہے جو اس کے پاس ہے، جو نبی یہ تعلیم دے رہے ہیں اور پریکٹیکلی کر کے بھی دکھا رہے ہیں، انہوں نے یہ معاملات کرنے تھے، اور پھر جی وہ دل میں گھر گھر گئی ان کی محبت نعوذ باللہ من ذالک، تو اللہ نے اپنے نبی کا ریگارڈ کیا. اب دیکھیں آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی حیا سوز واقعہ بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ بھی نعوذ باللہ اس قسم کی بے حیائی کو کوئی نعوذ باللہ پروموٹ کرتا ہے، تو وہ ان کے دل میں گھر کر گئی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ زید ابن حارثہ کے دل میں نفرت ڈال دی سیدہ زینب کی، اللہ نے ڈال دی، حالانکہ میں نے بتایا کہ وہ تو ہاشمی اور غلام زادہ، وہ والا فرق تو آج بھی موجود ہے، آپ دیکھ لیں وہ سٹیٹس کف بھی ایک ہی نہیں تھا، وہ یہ وجوہات تھی، تو وہ اس کی وجہ سے ان پہ حرام ہو گئی، تو انہوں نے طلاق دی، بعد میں شادی کر دی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو اسی حوالے سے جو تصوف کے ہاں جو ہے سکر کا ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے وہ بھی اسی کیٹیگری کے اندر فال کرتا ہے، اور جو صحب کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے اس کے حوالے سے انہوں نے وہ تورات جو ٹیمپرڈ فارم میں ہے اس کے اندر ایک واقعہ سیدنا داؤد علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ ان کی نگاہ ایک دفعہ اپنے صحابی اوریا کی بیوی پہ پڑ گئی جو چھت کے اوپر نہاری تھی نعوذ باللہ، تو انہوں نے اوریا کو جو ہے وہ آگے جنگ میں بھیج کے قتل کروا کے تو بعد میں اس کی بیوی کے ساتھ خود شادی کر لی نعوذ باللہ. اس سے تصوف کے ہاں صحب ثابت کیا گیا کہ بھول چوک، اور سکر کہتے ہیں وہ بھول چوک نہیں ہے، وہ تو بندہ اپنی ہوش میں ہی نہیں ہوتا، تو نعوذ باللہ نبی علیہ السلام بھی اپنی ہوش میں تھی، انہوں نے جان بوجھ کے نہیں دیکھا بلکہ آپ نعوذ باللہ ہوش میں ہی نہیں تھے، حالانکہ قرآن تو کیا کہہ رہا ہے ما ضل صاحبکم وما ہوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے، وما ینطق عن الہوا، وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، ان ہوا الا وحی یوحا، وہ تو وہی کہتے ہیں جو اللہ ان کو وحی کرتا ہے. اور بخاری مسلم کی حدیث کہ نبی علیہ السلام میں کنواری لڑکیوں، پردہ نشین لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے شرم و حیا والے تھے، یہ معاملات آپ کے ساتھ ہو نہیں سکتے تھے. بالوں میں وہ واقعات لیے اور اس میں انہوں نے جو ہے، چونکہ آپ کو پتا ہے تصوف کے ہاں کیسی کیسی چیزیں پائی، ہمارے آپ لاہور شہر میں ایک مزار ہے مادو لال حسین جی، وہ کہتے ہیں مادو لال ایک لڑکا تھا ہندو، اور حسین جو ہے وہ ایک مسلمان بزرگ تھے، وہ اس لڑکے پر عاشق ہو گئے تھے، اور وہ عشق مشوقی انہوں نے وہ یعنی دو مردوں کی آپس میں چلائی ہے، ایک ہندو کی اور ایک مسلمان کی، اور کہتے ہیں وہ آج بھی وہ میلہ چراغا ہوتا ہے ان کے نام کے اوپر، اور وہ کہتے ہیں کہ جی وہ چونکہ ان کے درمیان ایک عشق محبت کا رشتہ تھا تو وہ ان کا نام جو ہے اکٹھا بن گیا، اور اس میں مادو لال کا نام پہلے بولا جاتا ہے اور حسین کا. اب اس قسم کے واقعات پھر آپ ظاہر ہے کہ اس قسم، اور آج تک آپ ٹی وی پہ آپ دیکھ لیں خبریں آتی رہتی ہیں آئے دن، کبھی کوئی پیر جو ہے وہ کسی لڑکی کو لے کے بھاگ جاتا ہے، کبھی کوئی اس طرح کے معاملات. اب یہ ساری کی ساری چیزوں کو انہوں نے جسٹیفائی کرنے کے لیے، ظاہر ہے مسلمانوں کو یہ سمجھانے کے لیے کہ بھئی یہ بھی کوئی ایک تصوف کا ایسا رنگ ہوتا ہے جس میں انسان جو ہے کوئی لڑکا لڑکی، کوئی مرد کسی مرد کے اوپر عاشق ہو جاتا ہے یا کوئی مرد کسی غیر محرم عورت پہ عاشق ہو جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ عشق مجازی یا عشق حقیقی، وہ کہتے ہیں بھائی عشق حقیقی تک پہنچنے کے لیے عشق مجازی کی ضرورت ہے. اب یہ ساری کی ساری جو انہوں نے یہ جعلی چیزیں تھیں ان کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ان واقعات کا سہارا لیا. اب جب انہوں نے ان واقعات کا سہارا لیا تو اب ظاہر ہے کہ وہ آج تک ہمارے گلے میں فٹ ہوئے ہوئے ہیں، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو ملائن کیا جاتا ہے. تو میں نے ان آیات کے اندر آپ کو پتا چل جائے گا، میں نے اسی لیے پورے کا پورا واقعہ بیان کیا کہ بالکل ایسی چیز نہیں تھی نعوذ باللہ من ذالک. قرآن خود اپنی حفاظت کرتا ہے، احادیث خود حفاظت کرتی ہیں، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت وہ شخصیت ہے جس پہ ہزاروں کیمرے فٹ تھے، باقی جتنے انسان ہیں نا ان کے بارے میں ایک تاریخ دان بیٹھ کے نا تو کہتا ہے فلاں بادشاہ یہ تھا فلاں یہ تھا فلاں یہ تھا، ایک بندہ ہزاروں بندوں کے بارے میں ہسٹری لکھتا ہے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت وہ ہے کہ جن کے بارے میں ہزاروں لوگوں نے ایک بندے کی شخصیت کو روایت کیا ہے حدیث کی کتابوں کے اندر، لیکن آپ کا کوئی ایک جان نثار صحابی بھی ایسا نہیں جو آپ کے ساتھ پوری زندگی اٹیچ رہا ہو اور وہ آپ کی وفات کے بعد کبھی آپ کے دین کو چھوڑ گیا ہو. فتح مکہ کے موقع پہ جو لوگ انٹر ہوئے تھے وہ کئی ایک جو ہے مرتد بھی ہو گئے. میرا انشاءاللہ تعالی ایک دو دن تک کلپ بھی مسئلہ نمبر 96 سے وہ تیار کروایا میں نے، وہ اپلوڈڈ ہو جائے گا کہ صحابی کی تعریف کیا ہے. ٹھیک ہے، ہم سارے لوگوں کو صحابہ نہیں مانتے ہیں جنہوں نے حضور اعظم کو ایمان کی حالت میں دیکھ لیا، بلکہ وہ صحابی ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس نے کچھ صحبت اختیار کی اس کے بعد مرنے کے بعد مرتد نہیں ہوا. ورنہ کہ یہ صاحب تو حضرت ابوبکر کے خلاف منکرین زکات بن گئے، مسلمہ قذاب کے ساتھ جا کے مل گئے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ایسے لوگ جب میرے حوض کوثر پہ لائے جائیں گے میں کہوں گا یا ربی اصحابی اصحابی، اے میرے رب یہ میرے صحابہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہا آپ کو نہیں پتا آپ کے بعد انہوں نے دین کو چھوڑ دیا تھا، دین سے الٹے قدم پھر جائیں گے، پھر گئے تھے. تو میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی، ان پر پھٹکار ہو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا. یہ جو پکڑ کے مارے اہل حدیث لوگ بریلوی دیوبندیوں کے اوپر لگا رہے ہوتے ہیں یہ تو اصل الفاظ اصحابی اصحابی کم از کم 10 روایتیں بخاری و مسلم میں موجود ہیں حوض کوثر کے کانٹیکسٹ میں. خیر یہ الگ سے انشاءاللہ کلپ ایک آدھ دن میں اپلوڈ ہو جائے گا، وہ کلپ تیار ہو گیا تقریباً 12-13 منٹ کا. مسئلہ نمبر 96 عظمت صحابہ رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہزاروں کیمرے فٹ تھے لیکن آپ کا کوئی ساتھی آپ سے الگ نہیں ہوا کہ جی ہم تو مفاد کی خاطر اس کے ساتھ اٹیچ تھے نعوذ باللہ، اور آپ وفات کے بعد ہم آپ کو حقیقت بتا دیتے ہیں یہ شخص یہ نہیں تھا، بلکہ حالت یہ ہوئی ہے کہ آپ کی زندگی میں وہ عروج نہیں آیا اور یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی نبوت کی حفاظت کی. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الہدا یعنی قرآن اور دین حق کے ساتھ مبعوث کیا تاکہ اس کو تمام ادیان پر غالب کر دے. ولو کرہ الکافرون، چاہے کافر اس کا، ولو کرہ المشرکون، چاہے مشرک اور کافر اس کا برا مان جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں اگر یہ دین کا غلبہ ہوتا، لوگ کہتے ہیں ہاں جی بڑے بڑے لیڈرز آئے تھے غلبہ تو ہو ہی جانا تھا، لیکن آپ کے بعد ہوا ہے، اس حالت میں ہوا ہے جب ہزاروں لوگ جو فتح مکہ پر آپ پہ ایمان لے آئے تھے آپ کی وفات کے بعد وہ دین کو چھوڑ گئے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام علیہم رضوان خلفائے راشدین علیہم رضوان و علیہم السلام کو اس قدر استقامت دی کہ وہ پیشن کے ساتھ چلے اور پہلے عرب کے اندر غلبہ حاصل کیا، اس کے بعد رومن اور پرشین امپائر کو جنگ قادسیہ جنگ یرموک کے اندر اکھاڑ کے رکھ دیا. تو یہ غیر معمولی اللہ تعالیٰ کی مدد تھی صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ. تو اتنے کیمرے جس شخص کے اوپر فٹ ہوں اس کو تو یعنی اپنا کریکٹر اس کا تو بالکل کھلی کتاب ہوتا ہے. تو ایسا کوئی واقعہ کسی حدیث کی کتاب کے اندر رپورٹ نہیں ہوا. یہ واقعات پبلک کے اندر ایون حدیث کی کتابوں میں بھی کئی جعلی واقعات آ گئے، لیکن شکر ہے صحیح اور ضعیف کے فرق نے جو محدثین اسماء اور رجال کا علم ڈیولپ کیا ہے اس کی برکت سے اکھاڑ کے وہ پرے پھینک دیے گئے. اور یہ تو شکر الحمدللہ کسی حدیث کی کتاب میں بھی واقعہ نہیں آیا، یہ تفسیر طبری کے اندر آیا. تفسیر ابن کثیر میں بھی حافظ ابن کثیر نے اسے نقل کیا اور کہا کہ یہ بالکل جعلی واقعہ ہے، اور علامہ قرطبی نے بھی اس کو جعلی کہا. لیکن تصوف کے ہاں نہ صرف یہ واقعہ نقل کیا گیا بلکہ انہوں نے اپنے بزرگوں کی جو غلط عقائد اور نظریات تھے ان کو ڈیڈکٹ کیا اس واقعے کے ساتھ جو ہے ہی بالکل جعلی تھا. تو آج میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، میں آلریڈی اس کے اوپر کافی دفعہ بول چکا ہوں. مسئلہ نمبر 71B آج سے 5 سال پہلے میرا ریکارڈڈ ہے، انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ، اور ریٹن میں بھی ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک .com پہ میرا ریسرچ پیپر ہے اندھا دند پیروی کا انجام، جو لیکچر کے اینڈ پہ سب لوگوں کو مل جائے گا. اس میں میں نے یہ سارے واقعات نقل کیے ہیں اور قرآن و سنت سے ان کے اوپر محاسبہ کیا ہے. تو مسئلہ نمبر 71B بھی میرا دیکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ مسئلہ نمبر 164A اور 164B جس میں میں نے پریکٹیکلی یہ کتابیں جو ہے ایچ ڈی کیمرے میں دکھا کے اور یہ ساری چیزیں بتائی ہیں کہ لمحہ فکریہ ہے ان کتابوں کو چھاپنے والوں کے لیے اور لمحہ فکریہ ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ان کتابوں کو اس اعتبار سے پبلک میں پریزنٹ کر رہے ہیں کہ شاید اصل ریلیجن ان کتابوں کے اندر موجود ہے جن میں ایسے گستاخانہ عبارات موجود ہیں. اور میں نے ان ویڈیوز میں بھی بار بار کہا، میں آج بھی کہتا ہوں کہ ان کتابوں کے مصنفین کے ساتھ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا انہوں نے لکھا یا نہیں لکھا. ہمارا جھگڑا ان لوگوں کے ساتھ ہے جو آج تک وہ کتابیں چھاپ رہے ہیں. بہرحال آج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، یہ اتنی گفتگو کافی تھی، اب ان آیات کو کور کر لیتے ہیں. سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا کے اعتبار سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 36، وما کان للمؤمن، کسی مؤمن کے لیے شایع نہیں ہے، ولا مؤمنت، اور نہ ہی کسی مؤمن عورت کے وہ یہ زیب دیتا ہے، اذا قضى الله ورسوله امرا، کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ فرما دے، حکم دے دے، ان یکون لهم الخیرۃ من امرهم، کہ انہیں اس معاملے میں اپنا بھی کوئی اختیار رہ جائے، کیونکہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجهم امہاتهم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مؤمنین کے اوپر ان کی جانوں سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں، تو کیسے یہ مومن مرد اور مومن عورت کے پاس کوئی اختیار رہ جاتا ہے جب اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی معاملے میں حکم دے دیں. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی معصیت کرے گا، نافرمانی کرے گا، وہ گمراہ ہوا اور گمراہی میں بھی دور جا پڑا. تاویل خاص کے اعتبار سے یہ سیدہ زینب کے حوالے سے ان کے خاندان کے لوگوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے. ہم تو کسی کھاتے میں نہیں ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہو گیا، ہم لوگ کس کھاتے کے اندر. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور یاد کرو وہ وقت جب تم اس شخص کو فرماتے تھے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جس پر اللہ نے انعام کیا، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور جس پہ آپ نے بھی انعام کیا تھا، یعنی آپ نے بچپن سے لے کے اس کو پالا. اب وہ یہ آیات دیکھیں ایک کانٹیکسٹ کے ساتھ ہے، ان آیات کو لے کے وہ سورہ توبہ میں بھی اس طرح کی آیات آتی ہیں ملتی جلتی، تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ اللہ بھی انعام کرتا ہے امت کے اوپر، نبی علیہ السلام بھی کرتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں وہ اسپیسیفکلی وہ انعام کیا ہے، اس حساب سے تو ماں باپ بھی انعام کرتے ہیں اولاد کے اوپر، ٹھیک ہے، کتنے یعنی آپ سمجھیں ایکسٹریم الفاظ ہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا. رب کا لفظ ماں باپ کے لیے استعمال کیا گیا لیکن وہ دنیاوی اعتبار سے ہے، تو یہاں بھی دنیاوی اعتبار سے کہ اے نبی جس پہ تو نے انعام کیا تھا، یعنی تو نے اس کو بچپن سے یعنی پالا تھا، یعنی زید ابن حارثہ کو. امسک علیک زوجک، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو کیا کہتے تھے کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس ہی اپنی زوجیت میں رکھ، واتق اللہ، اور اللہ سے ڈر، ٹھیک ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا، نعوذ باللہ، یہ آپ کوئی کہہ سکتے ہیں دنیاوی اعتبار سے کوئی ایکٹنگ والا معاملہ تھا؟ نہیں، جب آپ کوئی کہہ رہے ہیں اور اللہ بھی فرما رہا ہے کہ آپ یہ کہتے تھے، آپ کی تو پوری خواہش تھی کہ وہ عورت ان کے عقد میں ہی رہے. وتخفی ما فی نفسک، اور آپ چھپاتے تھے اس بات کو جو آپ کے جی میں تھی. اللہ مبدیہ و تخش الناس، جس بات کو اللہ نے ظاہر فرما دینا تھا اور آپ لوگوں سے ڈرتے تھے. اب آپ اصل لوگوں سے کیوں ڈرتے تھے؟ کیا آپ نے لوگوں کے سامنے پبلکلی جو ہے اس چیز کا اظہار کیا ہوا تھا کہ میں نے نعوذ باللہ اس قسم کا جو واقعات لکھے ہوئے ہیں؟ نہیں، آپ کو اللہ نے وہی کے ذریعے فرمایا کہ بھئی یہ مستقبل میں فیصلہ ہونے والا ہے، جیسا کہ آپ دیکھیں نا مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سیدنا حسین علیہ السلام کی شہادت سے 50 سال پہلے ہی فرما دیا کہ اس بچے کو آپ کی امت جو ہے وہ فرات کے کنارے شہید کر دے گی، اور آپ کی زار و قطار آنکھوں سے آنسو رواں تھے. سیدنا علی آئے اور کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ کو کس نے غمگین کیا؟ تو فرمایا ابھی بھی جبرائیل آئے تھے اور مجھے کہا کہ آپ اس بچے سے پیار کر رہے ہیں جبکہ آپ کی امت اسے قتل کر دے گی. 50 سال پہلے بتایا جا رہا ہے، تو اب 50 سال بعد ایک واقعہ ہونا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، آپ کو اللہ نے وحی کے ذریعے پہلے بتا دیا، اور پھر کہتے ہیں میں نے جبرائیل سے کہا کہ مجھے وہ کربلا کی مٹی دکھاؤ، تو انہوں نے یوں ہاتھ مار کے سرخ رنگ کی مجھے کربلا کی مٹی بھی لا کے دکھائی. تو یہاں پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے بتایا گیا یہ بھی معاملہ ہو جائے گا، اللہ کو تو پتا ہے نا آگے مستقبل میں کیا ہونے والا ہے. وہ تخش الناس، اور آپ لوگوں کے تشنیع سے تانوں سے بھی ڈرتے تھے کہ لوگ کیا باتیں کریں گے کہ اس نے اپنی بہو، ایکس بہو جو تھی، حالانکہ وہ حقیقی تو نہیں تھی، منہ بولی تھی، اس کے ساتھ نکاح کر لیا. واللہ احق ان تخشا، جبکہ اللہ اس چیز کا زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں. اللہ کا خوف کریں، لوگوں کی باتوں کی کوئی پرواہ نہ کریں. یہ ہمارے لیے بھی ہے، آج بھی آپ جب سچائی پہ چلیں گے نا میرے بھائیوں، لوگوں کو سچائی کو نہیں ہضم ہوتی ہے. اور یہ جو معاملہ ہے، نبی علیہ السلام بھی بہرحال انسان تو تھے نا، آپ بھی یہ چاہتے تھے کہ کوئی تان و تشنی میرے اوپر نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، لوگوں کے تانوں کی پرواہ نہیں کرنی، آپ نے جو حق بات ہے اس کے اوپر چلنا ہے، آپ اللہ سے ڈریں۔ آج بھی اگر کوئی بات آپ حق سمجھتے ہیں لوگوں تک پہنچائیں، آپ لوگوں کے تانوں کی پرواہ نہ کریں۔ اگر ہمارے نبی علیہ السلام کو یہ کہا جا رہا ہے تو ہمیں تو بزرجہ اولا کسی کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ واللہ احق ان تخشا، اللہ اس چیز کا زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈرے۔ فلما قضا زید، جب زید کی غرض اس سے پوری ہو گئی، منہا وطرا، اور سیدنا زید علیہ السلام نے اپنی خواہش جو پوری کر لی، یعنی جو ان کو بیوی بنا کے رکھا تھا، اس کے بعد اس سے علیحدگی اختیار کر لی۔ زوجنا کہا لکی لا یکون علی المؤمنین حرج، تو ہم نے آپ کا نکاح اسی عورت زینب کے ساتھ کر دیا تاکہ مومنین کے لیے کوئی حرج نہ رہے۔ فی ازواج ادعیائہم، ان کے منہ بولے جو بیٹے ہیں ان کی بیویوں کے بارے میں، اذا قضوا منہن وطرا، جبکہ وہ ان کو طلاق دے چکے۔ اب وجہ اللہ نے خود بتا دیے کہ نکاح کیوں کروایا ہے، نعوذ باللہ اس لیے نہیں کرایا کہ آپ کو زینب پسند تھی، بلکہ اس لیے کہ منہ بولے بیٹوں کے ساتھ رشتے کے معاملے میں کوئی حرج باقی نہ رہے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور یہ تو اللہ کا ایسا حکم تھا جو ہر حال میں پورا ہو کر رہنا تھا۔ بھئی اللہ کے علم میں تو حضرت زید کی پیدائش سے پہلے بھی سیدہ زینب حضور کی بیوی لکھی ہوئی تھی، جامعہ ترمذی میں حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ، میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جب آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے، آدم کی پیدائش سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے ڈیوائن علم میں خاتم النبیین تھے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی اللہ کے علم میں تو سیدہ زینب و امہات المومنین میں سے ایک تھی نا، اللہ تعالیٰ بات ہے جو ہم نے طے کیا تھا۔ اب یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سارے سرکمسٹانسز بھی اللہ تعالیٰ بناتا ہے، یہ حقیقت بات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ سارے حالات و واقعات بنائے ہیں کہ پہلے وہ منہ بولے بیٹے کے ساتھ رشتہ ہوگا، پھر اس اعتبار سے طلاق والا معاملہ ہو جائے گا، اور پھر الٹیمیٹلی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ اس رسم توڑنے کے لیے فرنٹ لائن پہ لایا جائے گا۔ ما کان علی النبی من حرج، کسی نبی کے لیے کوئی حرج نہیں، وہ کوئی مضائقہ نہیں اس معاملے میں، فیما فرض اللہ لہ، کہ جب اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی چیز حلال کرتے۔ یعنی اب حضور کو تسلی دی جا رہی، ظاہر آپ کے اندر شرم و حیا والا معاملہ تو بہت تھا، کہا کہ جب اللہ آپ کو اجازت دے رہا ہے پھر آپ کو اس معاملے میں کیوں کسی اعتبار سے بھی پریشان ہونے والی بات نہیں ہے۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، اور یہ اللہ کا طریقہ آپ سے پہلے پیغمبروں کے حق میں بھی رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ آپ کے ساتھ ہی ایسا معاملہ ہوا ہے، آپ سے پہلے بھی پیغمبروں کو فرنٹ لائن پہ لا کے بڑی بڑی رسومات کا خاتمہ کیا گیا، یہ آپ کے ساتھ کوئی اکیلے یہ معاملہ نہیں ہو رہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی ہوا۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اور اللہ کا حکم ایسا فیصلہ ہے جو کہ طے پا چکا ہوتا ہے، ڈیفینیٹ چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے جو چیز اسٹیبلش کرنی ہے وہ کر دینی ہے۔ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا، وہ لوگ، وہ انبیاء کرام جو اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، ولا یخشون احدا الا اللہ، اور کسی ایک سے بھی نہیں ڈرتے اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر، وکفا باللہ حسیبا، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کافی ہے۔ تو ایسے پیغمبروں کے مقابلے پہ جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا حساب کرنے والا کافی ہے، نبیوں کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نبیوں کی پشت پہ ہے، ان کی پشت پناہی کرنے والا ہے، مددگار ہے، اور انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے ان رسومات کو مٹایا جاتا ہے۔ لیکن لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو یہ معاملہ ہوا آپ نے اس کی ٹینشن نہیں لینی، اور پھر شور آفاق آیت آ گئی اسی کانٹیکسٹ میں، وہ اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، سورہ الاحزاب آیت نمبر 40۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ تم یہ سمجھتے ہو زید ابن حارثہ کے وہ باپ ہیں؟ نہیں، وہ تو کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہیں، ان کی تو اپنی سلبی بیٹے بھی مرد تک نہیں پہنچے۔ چار بیٹے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، چاروں بچپن میں فوت ہو گئے، چار بیٹیاں اور چار ہی بیٹے، چار بیٹے سیدہ خدیجہ سے، تین بیٹے ہوئے سیدنا قاسم، طاہر اور طیب رضی اللہ عنہم اجمعین علیہم السلام، اور سیدہ ماریہ قبطیہ سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے. یہ چار بیٹے تھے لیکن کوئی بھی جوانی کی عمر کو نہیں، بچپن میں ہی فوت ہو گئے. اور ظاہر اس میں حکمت تھی کہ اگلے نبیوں کے بچے جب جوان ہوتے تھے وہ ان کے نائب بنا کرتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا بھی پیغمبر، پوتا بھی، پڑپوتا بھی. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بچہ جوانی کی عمر کو پہنچتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان کا تقاضا تھا کہ اسے بھی پیغمبر بنایا جاتا، لیکن دوسری طرف ختم نبوت کا تقاضا یہ تھا کہ وہ پیغمبر نہ ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے درمیانی حل کیا نکالا، کوئی بچہ جوان ہی نہیں ہوگا آپ کی زندگی میں. یہ حکمت میں آپ کو بتا رہا ہوں، ختم نبوت کا یہ تقاضا تھا کہ آپ کا کوئی بچہ مرد جو ہے وہ نہ بنتا، بلکہ بچپن ہی میں، لڑک پن میں ہی وہ فوت ہو جاتا. بڑی چھوٹی عمر میں یہ سارے بچے فوت ہو گئے. تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہیں. زید ابن حارثہ کیا، وہ تو اپنے بھی جو بچے ہیں وہ بھی مرد تک نہیں پہنچے، ان کے بھی باپ اس اعتبار سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں. ولاکن رسول اللہ، بلکہ وہ تو اللہ کے رسول و خاتم النبیین، اور نبوت کی مہر ہے. اور مہر ہمیشہ ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ لگائی جاتی ہے، سیل آف دا پروفٹ ہے کہ اب اس ڈاکومنٹ میں کوئی چیز ایڈ نہیں ہو سکتی. قرآن میں تو خاتم کا لفظ آیا اور صحیح مسلم میں خاتم کا لفظ آیا، یعنی ختم نبوت بھی آپ پر ہو گئی. وکان اللہ بکل شیئن علیما، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنے علم سے گھیرا ہوا ہے. اب یہ آیت ایسی ہے کہ جس کے اوپر گھنٹوں بولا جا سکتا ہے، لیکن میں الحمدللہ اس کے اوپر آلریڈی جو قادیانیوں نے ایک فتنہ کھڑا کیا ہے خاتم اور خاتم کے لفظ کے اعتبار سے، مسئلہ نمبر 40 میرا ریکارڈڈ ہے، اس کو 40 نمبر مسئلہ اسی آیت نمبر 40 کی نسبت سے ہی قرار دیا گیا تھا. اہل سنت پاک .com پہ آپ مسئلہ نمبر 40 لکھیں، 40 مسئلہ MAS اپوسٹروفی والا کوما ALAH، تو وہ مسئلہ نمبر 40 کھل جائے گا جس میں خاتم اور خاتم کے اعتبار سے اور قرآن حکیم کی آیات اور بخاری اور مسلم کی کئی احادیث سے میں نے ختم نبوت کے مسئلے کو الحمدللہ ایڈریس کیا ہے. آج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، ورنہ یہ 40-50 منٹ اسی آیت کے اوپر لگ جائیں گے. جو چیزیں پہلے آلریڈی ریکارڈڈ ہیں ظاہر ہے انہی سے ہی ہم بینیفٹ اٹھائیں تاکہ ہماری یہ ترجمہ کلاس جو ہے جلدی جلدی کور ہو، تو وہ ضرور دیکھ لیں. بہرحال اس آیت سے یہ بات پتہ چل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، نہ زید ابن حارثہ کے باپ ہیں، اور نہ ہی اپنی جو سلبی اولاد ہے اس میں بھی کوئی مرد کے درجے تک نہیں پہنچا. تو بہرحال ان آیات کے بعد زید ابن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو لوگ کہتے تھے ان کو زید ابن محمد کہنا چھوڑ دیا اور زید ابن حارثہ کہنا شروع کر دیا، ان کے باپ کی طرف ان کو منسوب کیا گیا. اور منہ بولا رشتے والا معاملہ، اس سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ اگر کوئی لے پالک بچہ لیا جائے گا تو اس کے باپ کا نام نہیں چینج کیا جائے گا. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ایسے شخص پہ جنت حرام ہے جو اپنے نام باپ کا نام بدل لے. اس کے حوالے سے میں پہلے بھی ڈسکشن کر چکا ہوں، اور انہی طرح کی حدیث کے ایک غلط انٹرپٹیشن بھی علماء عرب کی طرف سے کی گئی کہ بھئی خاوند کا نام جو ہے وہ بیوی اپنے نام کے ساتھ نہیں لکھ سکتی کیونکہ وہ اپنے باپ کا نام بدل دے گی. وہ خاوند کا نام لکھا ہوتا ہے، تو وہ میرا ایک یوٹیوب کے اوپر کلپ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. کیا بیوی شادی کے بعد اپنے خاوند کا نام اپنے ساتھ لگا سکتی ہے؟ تو میں نے علماء عرب کا رد کیا ہے کہ وہ جب خاوند کے نام کے خانے میں اس کا نام لکھا جاتا ہے، وہ نام کے ساتھ لگانے سے یہ نہیں ہو جاتا کہ اس کے وہ باپ کا نام اس نے بدل دیا ہے، ولدیت نہیں ہوتی بلکہ خاوند کا نام ہوتا ہے. آج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.